Alhamdulillah, respected brothers and elders, as we heard already, we have a very, very great personality amidst us. He is an ustad of many of the ulama here present, also an ustad of our satiza, and he is a Ma'ayub Surti sahab, Damat Barakatum, is no new person in this masjid, especially when I was at Arif Billah, Rahmatullahi, Sukam Malakim Akhtar sahab, Rahmatullahi, then Ma'ayub Surti should always be there, and we can clearly remember the ihtiram, muhabbat, shafqat, Hazrat Hakim Sahib Rahmatullah showed to Hazrat Mawlana Ayub Sahib, or Mawlana Yunus Sahib Rahmatullah was very close to him, showing a lot of muhabbat and shafqat. The Khalifa was Mawlana Ibrahim al-Haq Sahib Hardoi Rahmatullah, and the Khalifa was Hazrat Hakim Akhtar Sahib Rahmatullah. A very great personality in UK, Dawatul Haq. He's doing sterling effort there. He's the Amir of the Wifaqul Ulama in UK. And he's written many, many kitabs, especially for the ulama. They will understand better. Hazrat Maulana is extremely, very humble alim, very, very humble. So inshallah, we are fortunate he's here with us. There's only one program here tonight. He's only came yesterday evening. And tomorrow he's leaving for Johannesburg. We make dua to Allah Ta'ala, Allah grant him sihat, Allah give him afiyat, salamati, best of dunya, akhirat, Allah accept all the khidmat he's doing, inshallah. Those who don't understand Urdu at all, can go in the back for translation, inshallah.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم, ہر انسان کی ایک لائن ہوتی ہے اور اسی لائن میں وہ زیادہ چلتا ہے. زندگی بھر کی لائن پڑھنے پڑھانے کی رہی ہے, اس لیے اس میں ذرا کچھ بول لیتا ہوں. باقی وعظ تقریر کا میدان اب تک بنایا ہی نہیں اور بنا بھی نہیں. کبھی چاہتا بھی ہوں کہ خوب عمدہ شاندار تقریر کروں, مگر آتی ہی نہیں تقریر کرنا. لیکن جب کہیں ایسے موقع پر پھنس جاتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ کیا بیان کروں. لگام ادھر ادھر جاتی رہتی ہے, یہ کہوں یا وہ کہوں یا وہ کہوں, کسی بات پر قرار نہیں ہوتا. مگر پھر بعد میں ایک اصول بنا رکھا ہے کہ عموماً جہری نمازوں کے بعد جو بیان ہوتا ہے تو امام صاحب کوئی نہ کوئی سورت یا آیت ایسی پڑھتے ہیں کہ بس وہی میرا موضوع سخن بن جاتا ہے. بلب سے دیگر یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر رہنمائی فرما دیتے ہیں کہ بھئی اس پر کچھ کہہ دو, اس کا ترجمہ ہی کر دو. تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے دل کو بہت تسلی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت کہ ہمارے امام صاحب نے سورہ والعادیات پڑھی, اس کی آخری تین آیتوں میں حق تعالیٰ شانو یہ بیان فرماتے ہیں کہ کیا انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی قبروں میں ہیں سب اکھاڑ دیا جائے گا. ہم اپنے ظاہر سے ہر انسان کا آخری حال دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں قبر میں دفن کرتے ہیں. زندگی کے مختلف مراحل میں ان سے ملتے ہیں, جلتے ہیں, کاروبار میں, کھانے پینے میں, شرکت, مسجد میں, مدرسے میں آنا جانا, دیکھنا. آخری دیدار کب ہوتا ہے؟ آخر میں آخری دیدار کے, جس کے بعد پھر دیدار ناممکن ہے. وہ دیدار ہے جو قبر میں رکھنے کے وقت ہوتا ہے. اس وقت جس نے جو دیکھ لیا دیکھ لیا, اب اس کے بعد اس کا قیامت تک دیکھا جانا ممکن نہیں. انتقال کے بعد بھی آدمی دیکھ لیتا ہے, غسل کے وقت بھی دیکھ لیا دیکھ لیتا ہے, قبر میں رکھتے ہوئے بھی جو قبر میں اتارتے ہیں وہ زیارت کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. لیکن جب قبر میں رکھ دیا اور میت کو بند کر دیا, اب اس کے بعد تعصب ہے قیامت, وہ ہم سے روپوش ہے, نہ وہ ہم کو دیکھ سکیں گے نہ ہم اس کو دیکھ سکیں گے, پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, تم یہ مت سمجھو کہ قبروں میں رکھ دیا دفن کر دیا ختم ہو گیا, بلکہ اس کے بعد اٹھایا جائے گا اکھاڑا جائے گا. بعثر کے معنی اندر کچھ رکھا ہو پھر اکھاڑ کر نکال لو اس کو. تو اس سے یہ حقیقت بتلا دی گئی کہ جتنے بھی انسان اس دنیا سے جاتے ہیں رخصت ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتے. بے شک موت آتی ہے, ایک عالم سے دوسرے عالم میں ان کو لے جاتی ہے, مگر پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ یہ انسان پھر دوبارہ زندہ ہو. بعثر ما فی القبور, اور ماں کا لفظ استعمال کیا, من نہیں کہا, اشارہ کر دیا کہ نہ صرف انسان بلکہ بہائم اور جانور تک سب کے سب دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ قبر سے مراد وہ مخصوص گڑا ہی نہیں کہ جس میں دفن کیا جاتا ہے, بلکہ قبر سے مراد ہر وہ حالت ہے جس میں انسان اس دنیا سے گزر کر دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے. چاہے خدا نہ خواستہ ڈوب گیا اور مچھلی نے اس کو اپنے پیٹ میں نگل لیا ہو, چاہے وہ کسی جانور کے حملے کا شکار ہو کر جانور کے پیٹ کا اور اس کے بھوک کا لقمہ بن گیا ہو, اور چاہے وہ کسی بھی شکل میں اس دنیا سے چلا گیا ہو, وہ سب قبر کہلاتی ہے. قبر میں یہ نہیں کہ قبر میں دفن کرو تو قبر ہے, قبر سے مراد عالم برزخ, اس عالم کے بعد والا عالم جو درمیانی عالم کہلاتا ہے. برزخ اسے کہتے ہیں نفخ ثانیہ تک کا جو وقت ہے مرنے کے بعد سے, وہ ہے عالم برزخ, اسی کو تعبیر کرتے ہیں عالم قبر. جب وہاں سے اٹھایا جائے گا, اذا بعثر ما فی القبور, سارے حیوانات انسان جتنی بھی دفن کیے گئے, بتا کہ جنات بھی داخل ہیں اس میں, انس و بشر اور جن سب داخل ہیں, ان کی بھی موت ہوتی ہے. جنات بھی زندہ ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, مرتے ہیں, وہ اپنے انداز سے دفن کیے جاتے ہیں, وہ جانے ان کا کام جانے, خامہ کیوں پیچھے پڑے ہو کہ وہ کہاں دفن ہوتے ہیں, کس طرح دفن کرتے ہو, ان کو کرتے ہوں گے, ان کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ جنات بھی موت و فنا سے واسطہ پڑتا ہے ان کو. بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور, فرمائے سب کچھ باہر آ جائے گا. عجیب تعبیر فرمائے کہ انسان کا جسم تو باہر آئے گا ہی, سر ہے, پیر ہے, آنکھ ہے, زبان ہے, کان ہے, ناک ہے, حتیٰ کہ صدور, صدور کہتے ہیں سینے کو, یہ سینہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ایک دوسرے کو نظر آ رہا ہے, مگر صدور ہی مراد نہیں, ما فی الصدور, صدور کے اندر جو چیزیں ہیں. اس سینے کے اندر کیا ہے؟ دل ہے. اب دل میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, کسی سے محبت, کسی سے عداوت, کسی سے تعلق, کسی سے کوئی اور معاملہ, یہ سب کچھ باہر آ جائے گا. وحصل ما فی الصدور, اللہ اکبر, کیا عالم ہوگا. انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو ہم اپنے باطن میں کچھ چیزیں پوشیدہ رکھ لیں, کسی کی عداوت, کسی سے حسد, کسی سے بغض, یا کسی سے کوئی چیز, اور اس کا پتہ نہیں چلے گا اللہ میاں کو. اللہ فرما رہے ہیں وحصل ما فی الصدور, سینوں کے اندر, دلوں کے اندر جو چیزیں پوشیدہ رکھتا ہے انسان, وہ بھی ظاہر کر دیا تھا. بہت سی مرتبہ انسان نفاق برتتا ہے، ظاہر میں کچھ کرتا ہے، کسی طرح پیش آتا ہے، اندر کچھ اور رکھتا ہے، ظاہر میں دوستی ہے، تعلق ہے، اندر موقع کا منتظر ہے، کب مجھے موقع ملے اسے میں بدلہ لے لوں۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مضمون پڑھ رہا تھا مناجات مقبول کے آخر میں، اللہ اکبر، کہتے یہ نہ سمجھو کہ منافقین وہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور مبارک میں تھے، وہ تو متعین کر دیے گئے تھے، یہ ہے منافق، جن کا منافق ہونا طے کر دیا گیا تھا، تو وہ منافق تھے عقیدے کے اعتبار سے، جن کا جہنم میں ہمیشہ جلنا بھی متعین ہے، لیکن نفس نفاق ہر دور میں پایا جا رہا ہے، ہر زمانے میں نفاق، انسان ظاہر کچھ کرتا ہے، باطن کچھ کرتا ہے، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں مارے آستین، یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، اللہ بچائے۔ اور حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ اس مرض پر اکثر تقریر فرماتے ہیں۔ ہر بزرگ کا ایک خاص ذوق ہوتا ہے، وہ کسی بیماری کو پہچان جاتا ہے کہ یہ بیماری عام ہو رہی ہے، وہ اسی کو اپنے عام خطابات کا محور قرار دیتے ہیں، ایک انداز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ الہام فرماتے ہیں کہ کیا بیماری کس دور کے اندر۔ آپ سب جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے بزرگ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اس دور میں ہمارے سامنے تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اس دور کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے، بے حیائی، فحوش، ننگا پن کھل کر آ چکا ہے، بے پردگی کھلے عام ہے، اور ظاہر بات ہے جب بے پردگی ہوگی تو نظر خراب ہوگی۔ تو حضرت نے اپنی ساری تقریروں کا محور اسی کو بنایا، جہاں جاتے وہ تیرا فسانہ چھیڑ دیتے والی بات، بھائی نظر بچاؤ، آدھا ایمان ہے نظر بچانا، نظر نہیں بچائے، نظر خراب ہوئی تو گھر کا معاشرہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آج میں نے خود ہی دیکھ کر شادی کی، نکاح ہوا، کئی برس ساتھ ہیں، خدا نہ خواستہ کہیں غلط نظر پڑ گئی، بس دل میں شیطان نے اس کا عشق ڈال دیا، اب گھر سے بگاڑ شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، تو ایسی ہے، تو ویسی ہے، تو مصیبت ہے، آفت ہے، بلا ہے، اور پھر شروع ہو جائے، اور ایسے بہت سے واقعات، یعنی اب کہنے کی ضرورت نہیں رہی، واقعہ یہ کہ بہت سے واقعات ہیں ہر ملک میں، تھوڑے دنوں کے بعد جو لڑائی گھروں میں ہو جاتی ہے اس کا ایک عام سبب یہ ہوتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ حفاظ فرمائے، آدمی کی نظریں بدل جاتی ہیں، بیویوں کی شکایتیں کرتے ہیں، حقیقت میں کوئی اور مرض چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت اقدس حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو، ہم سب ان کے کیا احسان کو اس سے جانتے ہیں، اور الحمدللہ کتنے نوجوان ایسے ہیں کہ حضرت کے بیانات سے فائدہ ہوا، الحمدللہ نظروں کی حفاظت ہو گئی۔ تو اکابر اور بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ موقع بموقع اس کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ مرض عام ہے۔ تو حضرت شاہ وسیع اللہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اکابر حکیم الامت حضرت تھانوی کے خلفاء میں ہیں، اور ان کے بہت سے خلفاء ہیں، وہ ہمیشہ نفاق پر بیان کرتے تھے، دلوں میں نفاق ہے، ملاقاتیں کر رہے ہیں، مسافے کر رہے ہیں، دل میں عداوتیں چھپی ہوئی ہیں، ظاہر کچھ کر رہے ہیں، باطن میں کچھ ہے، یہ ہے نفاق عملی، عمل کا نفاق، اور یہ بھی کچھ کم بیماری نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ سب کھول دی جائیں گی، تب پتہ چلے گا کون دوست تھا ہمارا، کون تھا ہمارا دشمن، جن کو ہم زندگی بھر دوست سمجھتے رہے وہ تو ہمارا دشمن تھا، بناؤ موقع کی تلاش میں تھا، موقع ملا نہیں اس کو، اس لیے آخر تک ظاہر نہیں ہوا، ہم سمجھے کہ ہم اپنے دوست کو دفن کر رہے ہیں، حقیقت میں اپنے دشمن کو دفن کر رہے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پھر دلوں میں جو کچھ بھی رذائل ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، عناد، دشمنی اور بخل، اور جتنی بھی ہو سکتی ہے، سب کا سب کھل کر سامنے آ جائے گا. اللہ اس دن سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہمارے عیوب دوسروں کے سامنے کھلیں. اس لیے حدیث شریف میں دعا سکھائی گئی، اللہم استر عیوبنا وامن رواتنا، اللہ ہمارے عیوب کو چھپا لیجئے. جس دن ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، اگر ہمارے عیوب کھل گئے، یہاں تو دنیا میں چھپے ہوئے ہیں، پردہ پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے، اللہ نے ستاری فرما رکھی ہے، اس کا کرم ہے. محبت، عقیدت، عظمت سے لوگ پیش آتے ہیں، وہاں پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میری بھی اصلاح فرمائے، آپ سب حضرات کی اصلاح فرمائے. وحصل ما فی الصدور ان ربہم بہم یوم ذی لخبیر، بے شک اس دن ہم سب کا رب، ربہم ہم سب کا رب، لخبیر ہر چیز سے باخبر ہوگا. تو وہی بات کہ دنیا میں ہم اچھے اپنے اعمال کو پیش کرتے تھے، لوگوں کے نظروں میں ہم اچھے سمجھے جاتے تھے، حقیقت میں یہ کہ اللہ کی نظر میں ہم معتوب بنے ہوئے ہیں اگر، تو پھر یہ سب باتیں کھل کر سامنے آ جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کی ستاری فرمائے. اس کے لیے اپنے دل کو، اپنے ظاہر کو، باطن کو بنانے کی ضرورت ہے. بنتا ہے جب قلب کو بنایا جاتا ہے، اور بغیر بنائے نہیں بن سکتا. آدمی کہے خود بخود بن جائے گا، ایک روٹی خود بخود نہیں پک سکتی ہے جب تک کہ اس کو دو ہاتھ نہ ملے. جب دو ہاتھ ملتے ہیں تب جا کر ایک روٹی پک کر تیار ہوتی ہے. ایک ہاتھ سے بھی نہیں بنتی روٹی، دو ہاتھ چاہیے، اور اس سے پہلے اور کتنی محنتیں ہیں. اللہ اکبر، تو کتنی مشکلوں سے اور محنتوں سے ایک روٹی بن کر تیار ہوتی ہے. وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر تھا، ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارن. ابر کے معنی بادل، ماہ کے معنی چاند، خورشید کے معنی سورج، فلک کے معنی آسمان، زمین، سب کام میں مشغول ہیں. ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارن، تا تو نانے بکف آری و بغفلت نہ خوری. ایک روٹی کے پکنے میں آسمان بھی کام کر رہا ہے، سورج اور چاند بھی کام کر رہا ہے، اور سمندر کا، دریا کا پانی بھی کام کر رہا ہے، زمین کام کر رہی ہے، تب جا کر گیہوں کا دانہ تیار ہوتا ہے. پھر اس کو کھلیان میں لے جاتے ہیں، دکانوں میں جاتا ہے، پیسا جاتا ہے. کتنے لوگ اس ایک دانے کے پیچھے کام کرتے ہیں، پھر کوئی ہاتھ اس کو پکاتا ہے، کوئی آگ اس کو سیکتی ہے، تب وہ روٹی ہمارے سامنے آتی ہے، پھر ہم کھاتے ہیں. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے بڑے پرانے بزرگوں میں گزرے ہیں، وہ اس شعر کی مثال دیتے ہیں، ابر و باد و مہو خورشید و فلک درگاہ. تاکہ تو اپنے ہاتھ میں ایک روٹی لے کر آئے تو غفلت سے نہ کھائے، یہ سوچے کہ یہ ایسی مفت میں نہیں آ گئی ہے، یہ ویسے ہی نہیں بن کر تیار ہو گئی، اللہ نے اس کو بنایا ہے، کتنی محنت اس پر پڑی ہے. غفلت، دل میں غفلت پیدا نہ ہو، اللہ کو یاد کرے. اللہ ہمیں یہ استحضار نصیب فرمائے. تو دل بنانا پڑتا ہے، بنتے بنتے دل بن جاتا ہے. کروڑوں انسانوں کے دل بن گئے، اور یہ دل بنتے ہیں اہل اللہ کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اور ذکر اللہ کی کثرت سے. اہل اللہ کی صحبت اور ذکر اللہ کی کثرت، اہل اللہ کی صحبت سے آدمی بدلتا ہے. جیسے خربوزے کو دے کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، مثل مشہور ہے. تو اسی طریقے پر ان کی صحبت میں رہتے ہوئے، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، انسان اصل لیتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب بالکل بدل جاتا ہے. جس کی بھی صحبت آدمی اختیار کرے گا، اس کے اثرات قبول کرتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے انسان کی صحبت مل جائے، انسان اچھا بن جاتا ہے، جنید بغدادی بن جاتا ہے. اور اگر بروں کی صحبت ملی تو پھر انسان کہاں سے کہاں اسفل سافلین میں اتر جاتا ہے. اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، صالحین کی، اولیاء اللہ کی. اور اس دور میں نوجوانوں کو اہل اللہ کی صحبت میں لے جانے کی لگانے کی بہت ضرورت ہے. ممکن ہے ابتدا میں اثر ظاہر نہ ہو لیکن چند سالوں میں جب دنیا کا نقشہ تھوڑا تھوڑا اترے گا تو پھر وہ اثر آنا شروع ہوگا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے فوری طور پر اثر نہیں آتا, دھیمے دھیمے اثر آتا ہے. آدمی کہتا ہے کیا فائدہ ہوا بھیجنے سے, چھ مہینے گزر گئے, سال گزر گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس سے تو کماتا تو کچھ پیسے لے کر آتا. نہیں, ایسا نہیں ہے, اثر آتا ہے. ہم نے ایک شخص کو دیکھا, ایک بڑے بزرگ سے مرید تھے, برسوں دیکھا ان کو, برسوں دیکھا, دل میں یہ آتا تھا, نام نہیں لیتا ہوں, نہ بزرگ کا نام لیتا ہوں نہ ان سے جو متعلق تھے, کہ یہ عجیب شخص ہے. خیال آتا تھا ان کے ساتھ رہتے ہیں, سفر میں حضر میں آتے ہیں جاتے ہیں, مگر شکل ایسی بنا رکھی ہے جیسے وہ ہمارے کیا کہوں, جیسے وہ انڈیا کے گاندھی کو جانتے ہو, گاندھی جی بھی نہیں کہتا ہوں میں, اس کی شکل صورت جیسی تھی بالکل ویسی ہو بہو صورت بنا رکھی. اور اسی حالت میں وہ سفر بھی کرتے تھے ان کے ساتھ, حیران, کئی برسوں تک دیکھا ان کو تو بڑا تعجب ہوتا تھا میں کہ حضرت بھی کچھ نہیں کہتے ہیں اور وہ بھی اسی طریقے پر. لیکن بڑے سمجھدار انسان, سفر کے آداب سے, سفر کے طریقوں سے وہ واقف. جب انتقال ہو گیا شیخ کا بس حالت بدلنے لگ گئی, زندگی میں کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا, لیکن شیخ کے انتقال کے بعد پھر ایک دم حالت نے تغیر کیا, اور اس کے بعد جو دیکھا تو معلوم ہے یہ بھی کوئی اولیاء اللہ کے نمونے. اللہ اکبر. اس لیے نیک لوگوں کی صحبت بیکار نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے, آپ حضرات کو عطا فرمائے. زندگی میں اولیاء اللہ سے تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کوشش آدمی کرتا رہے, نمازوں کا اہتمام کرے, کچھ وقت ذکر اللہ کر لیا کرے. ان ذکر تو بہت سارے ہیں, تسبیحات ہیں, اوراد ہیں, وظائف ہیں, مگر مشائخ نے دو چیزوں کے ذکر کو اس میں بہت مفید پایا ہے. ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر, کوئی مقدار متعین کر لی جائے. ہمارے مرشد حضرت شاہ براء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو, چاہے وہ کسی شیخ سے بیعت ہو یا نہ ہو, ایک تسبیح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے. یہ ملفوظ مجالس ابرار میں لکھا ہوا ہے. ہر مسلمان کسی بھی وقت, فجر کے بعد, دوپہر کو, شام کو, دن میں کسی بھی وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ, اس کے لیے نہ بیٹھنے کی ضرورت ہے, چلتے پھرتے بھی انسان کہہ سکتا ہے, کسی مشغولی کے ساتھ بھی انسان کلمہ طیبہ 100 مرتبہ کہہ لے, اور اللہ اللہ 100 مرتبہ اس کا ورد کر لے, تو آہستہ آہستہ قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اور میں عرض کرتا ہوں کہ کلمہ طیبہ سے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, کفر کی دلدل سے نکل کر ایمان میں داخل ہو جاتا ہے, تو جب اس کی تکرار کرے گا تو کیا مزے آئیں گے. تو بار بار آدمی تکرار کرے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم عصر صحابہ اور دوستوں سے, اجلس بنا نؤمن ساعتن, بیٹھو ذرا ہمارے ساتھ کچھ ایمان کی بات کر لے, ایمان تازہ کر لے. تو کلمہ طیبہ کے ذکر سے ایمان قوی ہوتا ہے, نسبت پکی اور مستحکم ہوتی ہے, اور اللہ اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی. 100 بار کہہ لو, 200 مرتبہ کہہ لو, 3 تسبیح پڑھ لو, اس طریقے پر دھیمے دھیمے آدمی جتنی استطاعت ہو, ہمت ہو, اپنی مقدار بڑھاتا جائے, اللہ تعالیٰ کی محبت رگو ریشے میں پیوس ہو جاتی. پھر اللہ کے سوا کچھ آدمی کو نظر ہی نہیں آ سکتا. پھر اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت, اللہ ہی کی بندگی انسان کرے گا, شیطان کی اور نفس کی اطاعت نہیں کرے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ جمعرات کو آپ کے یہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے, یہ اسی سے متعلق تذکیر ہو گئی. جب آپ حضرات نے آنے والے کے اکرام میں کچھ باتیں سن لی اور اب یہی تسبیح پڑھ لی جائے کچھ عدد اور اس کے بعد دعا کر لی جائے گی. درمیانی آواز سے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آواز ملا کر آپ ذکر کریں, ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے. یہ بھی ایک بات کہنے کی ضرورت ہے, چونکہ اجتماعی ذکر کو بہت سے علماء منع بھی کرتے ہیں. اجتماعی ذکر کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کہے دوسرا اس کے مطابق اسی انداز سے کہیں, یہ اجتماعی ذکر. اور یہ کہ آپ سب بیٹھے ہیں اپنے اپنے طور پر ذکر کر رہے ہیں, تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو یا انگلیوں سے آپ گننا شروع کر دیں, کوئی 10 بار, کوئی 12, 15, 20 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ پورا کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے پر ذکر میں استماعیت نہیں کہلائے گی. بات سمجھ گئے؟ لہذا میں اگر رک جاؤں تو آپ بھی رک جائیں, میں شروع کر لوں تو آپ بھی شروع کر دیں, یہ تو استماعی ذکر ہوا. اور آپ اپنے انداز سے اپنے دھیان میں کسی کی آواز پر دھیان نہ دیں, بس میں ذکر کر رہا ہوں, جب مجھے سمجھ میں آئے کہ اب پورا کلمہ پڑھنا ہے پورا کلمہ پڑھ لوں, اور جب نہیں سمجھ میں آیا تو ہم اپنا ذکر کرتے جائیں, تو بس یہ استماعی ذکر نہیں کہلائے گا انشاءاللہ. اسی انداز سے آپ حضرات ذکر کریں, درمیانی آواز ہو, نہ بہت آہستہ نہ بہت چیخنا چلانا ہو, تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کا اثر اور قبول ہوگا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله, 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله, 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله, 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 لا إله, لا إله إلا الله, 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله جل جلاله وتعالى شأنه
السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا ومن شمائلنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا يا حفيظ احفظنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم پر رحم فرما اے اللہ جو کچھ باتیں کہی گئی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں نیک ہدایت نصیب فرما اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما نفس و شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنی معرفت نصیب فرما اپنی عظمت کا استحضار نصیب فرما اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جتنے نیک اعمال دنیا میں ہو رہے ہیں ان سب میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما ان سب سے مانوس ہونے کی توفیق عطا فرما ان سب کی تائید کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب میں آپس میں الفت اور محبت عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. اے اللہ جتنے حاضرین تشریف فرما ہے اور جو سننے والے اور سننے والے, اللہ سب کی تمام دلی مرادیں پوری فرما, سب کی حاجات پوری فرما. اے اللہ جس کی جو بیماری اس کو دور فرما, اے اللہ اسپتال میں ہو یا اپنے گھروں میں ہو, اللہ ان تمام بیماروں سے شفا عطا فرما. اے اللہ جو نوجوان ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو اچھے جوڑے عطا فرما, آپس میں الفت و محبت والے جوڑے عطا فرما. جن کے نکاح ہو چکے ہیں آپس میں اے اللہ الفت و محبت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرما. جن کو اولاد عطا فرما اے اللہ ان کے اولاد کو نیک بنا. اے اللہ تمام نوجوانوں کو خیر کی طرف اے اللہ خیر کی طرف جلد سے جلد اللہ پہنچا کر نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. جتنے مساجد مدارس مراکز دینیہ دعوت و تبلیغ خانقاہیں دنیا میں چلنے اللہ سب کو آباد فرما. اے اللہ سب کی ضروریات خزانے غیب سا انتظام فرما. اے اللہ اس مسجد کو بھی قبول فرما, مسجد کے تمام نمازوں کو اللہ قبول فرما. اے اللہ ہمارے تمام اکابر اور مشائخ جو اس دنیا سے جا چکے سب کے بال بال مغفرت فرما. اے اللہ جو حیات ہیں اور دینی کام میں مشغول ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, صحت و عافیت عطا فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ہم سے امید کرتے ہیں یا ہم پر ان کا حق ہے, اللہ سب کی اللہ تمام دلی مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. صلى الله وسلم على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين.